یہ اس لیے ضروری تھا کہ کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ کوئی سسٹم ہم نے بنا لیا ہوگا گھر کے اندر کبھی خط لے جاؤ جواب لکھ کے لے جا کے دے دو کہ امام نے جواب دیا. اس لیے کہ عالم کتنا ہی بڑا ہو جو آپ پوچھئے گا وہ بتا دے مگر جو آپ کے دل میں ہے وہ نہیں بتا پائے گا, جو دل کی بات ہے وہ نہیں بتا پائے گا. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہا حضرت علی ابن محمد سمری تھا. 329 ہجری میں جناب علی ابن محمد سمری کے انتقال کے چند دن پہلے توقیع مبارک آئی کہ اب تمہاری عمر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے, اب تم دنیا سفر کرنے والے ہو اور تمہارے بعد اب کوئی نائب خاص نہیں ہوگا, رہبت کبریٰ شروع ہو. اب وہاں سے رہبت کبریٰ شروع ہوئی اور جب رہبت کبریٰ شروع ہوئی تو اس وقت ہمارے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ہے, انہوں نے قیادت سنبھالی اور دین کی خدمت شروع کی. شیخ صدوق کے بعد شیخ مفید کا زمانہ آیا اور شیخ مفید نے دین کی خدمت کی. شیخ مفید کے بعد سید مرتضیٰ کا زمانہ آیا. سید مرتضیٰ نے دین کی خدمت کی اور یہ دو بھائی تھے, یہ بڑے بھائی تھے جو سید مرتضیٰ کہلاتے تھے اور ان کے چھوٹے بھائی تھے جو سید رضی تھے. ان کا نام, یہ دو بھائی تھے, ایک کا نام رضی تھا ایک کا نام مرتضیٰ تھا. تو مرتضیٰ صاحب جو تھے وہ بڑے بھائی تھے اور رضی صاحب جو تھے وہ چھوٹے بھائی تھے. سید رضی وہ عالم گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو وہ تحفہ دیا ہے کہ شاید دنیا میں اس وقت سے لے کے آج تک کوئی اتنا بڑا تحفہ اپنی قوم کو نہیں دے سکتا. سید رضی ان عالم کا نام ہے جنہوں نے آپ کو کمپائل کر کے نہج البلاغہ دیا. یہاں جو نہج البلاغہ گھر گھر موجود ہے, جو علم کا خزانہ ہے اور جس کو دیکھ کے لوگوں کی عقلیں حیران ہیں کہ یہ کیسا بندہ تھا جو آج سے 1400 برس پہلے بیٹھ کے ممبر پر یہ تقریر کرتا تھا, یہ سید مرتضیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے جو ملت کا نام. یہ سید مرتضیٰ تھے اور سید مرتضیٰ کے بعد سید رضی نے تحفہ دیا ہے. سید مرتضیٰ عالم وقت تھے اور سید مرتضیٰ کی ولادت کے بعد شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی رحمت اللہ علیہ, شیخ ابو جعفر طوسی بھی اسی پائے کے زبردست عالم گزرے ہیں. شیخ طوسی جن کی مسجد طوسی نجف میں آج بھی ہے, جو لوگ نجف کی زیارت کو گئے ہیں اور ناجوار واقف ہیں نجف سے وہ یہ ضرور مسجد طوسی سے بھی واقف ہوں گے کہ نجف میں ایک مسجد مسجد طوسی کے نام سے. یہ نجف میں جو مسجد طوسی ہے یہ انہی شیخ ابو جعفر طوسی کی بنوائی ہوئی مسجد ہے جو آج تک مسجد طوسی کے نام سے مشہور ہے. شیخ ابو جعفر طوسی وہ عالم تھے جنہوں نے مرکز علم کو بدلا ہے. پہلے بغداد میں تھا, پہلے ہمارا مرکز علم بغداد میں تھا, لیکن بغداد میں ہر سال محرم میں کمیونل رائٹ ہوتا تھا. اب آج لوگ مولویوں کے نام لیتے ہیں, انہوں نے لڑا دیا انہوں نے لڑا دیا, پتہ نہیں اس وقت کون لڑاتا تھا. خیر, تو بغداد میں ہر سال کمیونل رائٹ ہوتا تھا محرم میں. اس میں جو جانے جاتے تھے وہ تو جاتے تھے, سب سے بڑا نقصان جو ہوتا تھا وہ ہماری کتابوں کا ہوتا تھا, وہ لوگ ہماری کتابیں جلا دیتے. چنانچہ شیخ طوسی نے یہ سوچا کہ اس ماحول میں تعلیم جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی, لہذا وہ حوض علمیہ کو اٹھا کے نجف لے گئے, جہاں الحمدللہ آج تک حوض المیاں موجود ہے اور نجف کا چراغ روشن ہے. سمجھے آپ؟ وہ اٹھا کے نجف لے گئے اور حوض المیاں نجف میں ہے الحمدللہ. ایک ہزار سال سے زیادہ کا یہ مدرسہ ہمارا نجف میں الحمدللہ قائم ہے. یہ لوگ جو تھے عزیزان گرامی, ہم آپ کو یہ سنانا چاہتے ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے, یعنی جو واجب و حرام, جائز و ناجائز, حلال و حرام, صحیح و غلط, یہ جو فقہ ہے, اسکول آف جوریسپروڈنس جس کو کہا جاتا ہے, مکتب فقہ جس کو کہا جاتا ہے, یہ قرآن و اہل بیت کا تیار کردہ ہے. سمجھے آپ؟ قرآن و اہل بیت کا تیار کردہ ہے. تو ہم یہ مکتب فقہ جس کو ہم مانتے ہیں اور میان میں, اور یہ کسی سے لیا ہوا نہیں ہے, یہ تیار کردہ چار عالموں نے ہمارے چار تین عالموں نے چار کتابیں لکھی. سنیے گا یہ بات, بچوں کے کانوں میں پڑی رہ جائیں. غیبت صغرا کے زمانے میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہوئے سکھت الاسلام کلینی, شیخ یعقوب کلینی, انہوں نے احادیث معصوم کی ایک کتاب جمع کی, کمپائل کی, جس کا نام رکھا کافی. آج جو آپ لوگ کافی کا نام سنتے ہیں ہماری کتابوں میں, تو کافی جو ہے یہ شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ جو تھے, شیخ یعقوب کلینی, ان کی جمع کی ہوئی کتاب ہے کافی, کمپائلیشن ورک ہے. دوسری کتاب جو لکھی جس کا نام من لا یحضر الفقیہ تھا, یہ ہمارے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے لکھی. اس کے رائٹر شیخ صدوق تھے. پھر شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی نے احادیث معصوم کی دو کتابیں لکھی, ایک کا نام تہذیب ہے, ایک کا نام استفسار ہے. اس طرح چار کتابیں ہوئیں, کافی, من لا یحضر الفقیہ, تہذیب, استفسار. یہ ہمارے شیعوں میں کتب اربعہ کے نام سے مشہور ہیں. جیسے عالم اسلام میں صحائف ستہ مشہور ہیں, ویسے ہمارے یہاں کتب اربعہ مشہور ہیں. اربعہ مانے چار, کتب اربعہ مانے چار کتابیں, یہ ہمارے کیا کتب اربعہ مشہور ہے. لیکن ہمارے علماء نے ایک ہوشیاری یہ کی کہ کتابوں کے ساتھ صحیح کا لفظ نہیں لگایا. انہوں نے کتابیں لکھی اور کہا تم تحقیق کر لو, جو صحیح ہے وہ لے لو, جو غلط ہے وہ چھوڑ دو. صحیح کا لفظ لگا کے ہم کو مجبور نہیں کر دیا کہ ہاتھوں ہاتھ چلنا پڑے. یہ چار کتابیں ہیں, ان کے اندر احادیث معصوم ہیں. سنیے گا, ان کے اندر احادیث معصوم ہیں, یہ بچے یاد رکھتے ہیں. اس کے اندر اور کسی سے حدیث نہیں ہے, مجھ سے, آپ سے, ان سے, ان سے حدیث نہیں ہے. اس کے اندر صرف آئمہ اٹھار علیہ السلام سے حدیثیں ہیں کتب اربعہ میں. اور ہمارے پاس جو اجتہاد کی بنیاد ہے وہ یہی چار کتابیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے علماء کسی اور کی حدیث سے اجتہاد نہیں کرتے ہیں, صرف معصوم کی حدیث لیتے ہیں اجتہاد کرنے کے لیے, یا قرآن کی آیت لیتے ہیں اجتہاد کرنے کے لیے. اب جس وقت ہمارے یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے, اس وقت یہ لفظ ہمارے خاندان میں بدنام تھا. دیکھیے وقت تو جا رہا ہے, مگر یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ ٹیکنیکل موضوع ہے. ہمارے یہاں جس وقت شیخ صدوق نے چارج لیا ہے, ہماری کمیونٹی میں, شیعہ کمیونٹی میں لفظ اجتہاد بدنام تھا. کیوں بدنام تھا؟ اس لیے کہ عالم اسلام میں سن 1100 سے اجتہاد شروع ہو گیا تھا. ہمارے یہاں امام موجود تھے, ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی. اجتہاد ہوتا ہے غیبت امام میں, حضور امام میں اجتہاد ہوتا نہیں ہے. فرمایا میں اجتہاد ہوتا ہے غیبت میں، تو 260 ہجری تک ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی اجتہاد کرنے کی، ہمارے یہاں علم کا دروازہ کھلا تھا. پھر 329 تک بھی ہمیں رسائی تھی باب علم تک، لہذا ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑی. 329 کے بعد ہمارا اجتہاد شروع ہوتا ہے، جبکہ 200 کچھ میں عالم اسلام کا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا تھا. تو اس زمانے میں جو اجتہاد تھا وہ اجتہاد سمجھا جاتا تھا، لہذا ہمارے یہاں کا مولوی مجتہد نہ کہلوا کے فقیہ کہلوایا جاتا تھا، اور عمل اجتہاد جو ہے اس کو عمل استنباط کہتے تھے. آج بعض لوگ اپنی ناسمجھی میں یقیناً مولا انہیں معاف کریں گے، مگر کہتے ہیں ارے ہم مولوی علی کی تقلید نہیں کرتے، ہم امام کی تقلید کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ امام آپ کی جہالت کی وجہ سے بدتمیزی پر انہیں آپ کو معاف کر دیں. یہ اور بات ہے کہ آپ امام آپ کی جہالت کی وجہ سے معاف کر دیں تو جاہل ہے بقرار رکھنے دو، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی جناب پورے ارے ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، یہ بدتمیزی ہے امام کی شان میں. یہ شان امام میں بدتمیزی ہے، یہ شان امام میں گستاخی ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی پولیس آئی جی کے سامنے گئی ہے ہم سرکار کو تھانے دار سمجھتے ہیں، تو وہ آئی جی ہے آپ اسے تھانے دار کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ کو تھانے دار سمجھتے ہیں. تو ہنس کے ٹال کے بات الگ ہے کہ جاہل آدمی ہے، وہ جانتے ہی نہیں آئی جی کیا چیز ہوتا ہے تھانے دار کیا ہوتا ہے. لیکن یہی ہے یہ لوگ کہتے ہیں ابھی ہم مولوی علی کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں. آپ کو مولوی امام کا فرق معلوم ہے؟ مجتہد فتوا دیتا ہے، امام حکم دیتا ہے. چیز منکشف ہے،
کیا بات
ہے، شک و شبہ کی گنجائش تھوڑی ہے. تو عزیزان گرامی، غیبت میں علماء نے بڑی خدمت کی، اور ہماری فقہ جو ہے الحمدللہ، یہ بھی پولیٹیکل لفظ ہے جو ہماری فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، یہ بھی سن لیجیے آپ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور سے مجلسوں میں نہیں پڑھی جاتی، اور پبلک کو اس دلچسپی بھی نہیں ہوتی زیادہ، اس لیے بھی نہیں پڑھی جاتی. فقہ محمدی ہے یہ جو ہمارے پاس ہے، فقہ محمدی ہے جو ہمارے پاس ہے، فقہ جعفری کہتی. لیکن چونکہ بعد میں فقہ کمپائل ہوئی ہیں، لہذا بعد والوں کا نام لے کے ہماری فقہ کو بھی نام دیا گیا ہے تاکہ ہم آپ کے برابر آ جائیں. آج سمجھے اس کے اندر چکر کیا ہے؟ اس کے اندر چکر یہ ہے کہ ہم آپ کے برابر آ جائیں، کہ 25 برس پہلے آپ نے شروع کیا تو ان کے 50 برس پہلے انہوں نے شروع کیا، ان کے 25 برس پہلے آپ نے شروع کیا، ہر وہی زمانہ تھا اور ایک سر برس کے اندر اندر. جی نہیں، یہ فقہ محمدی ہے جو رسول اللہ نے بتایا وہی علی نے کہا، جو علی نے کہا وہی حسن نے کہا، جو حسن نے کہا وہی حسین نے کہا، جو حسین نے کہا وہی سید سجاد نے کہا، جو سید سجاد نے کہا وہی محمد باقر نے کہا، جو محمد باقر نے کہا وہی جعفر صادق نے کہا. یہ فقہ محمدی ہے. ہاں، اور فقہ جو ہے وہ ہے بعد میں، وہ ہے بعد میں، ان پر ہمیں نہ کوئی کمنٹ کرنا ہے، نہ کوئی تبصرہ کرنا ہے، نہ کوئی بات کرنا ہے.
اس سے کیا مطلب؟
ہر ایک اپنے اپنے گھر میں خوش رہے بھائی. لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پر, ہم اپنے دین پر, تو ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ گھر بدلا, نہ تر بدلا, نہ خاندان بدلا, نہ زبان بدلی, نہ نسل بدلی, جو چیز بدلی نہیں وہی رہی رسول اللہ سے سید امام تک. تو اب چاہے اسے آپ فقہ جعفری کہیے یا فقہ باقری کہیے یا فقہ حسینی کہیے یا فقہ علوی کہیے یا فقہ محمدی کہیے, ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک عالم گزرے ہیں اور ان کی کتاب بہت مشہور ہوئی ہے شرح نہج البلاغہ, ابن ابی الحدید معتزلی. ابن ابی الحدید معتزلی ایک عالم گزرے ہیں اور ان کی ایک کتاب ہے شرح نہج البلاغہ جو بہت پاپولر ہے, اور یقیناً اس کی بہت سی کاپیاں بمبئی میں بھی مل جائیں گی. تو شرح تو ہے لیکن اس کے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا مضمون بھی لکھا ہے, دو چار پیج کا نہیں, پوری کتاب ہے مضمون کے طور پر, اور اس کے اندر انہوں نے حضرت علی کے علم کی وضاحت کی ہے. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ علم جتنا بھی ہے سب کے چشمے ذات علی سے جاری ہوئے, اور جتنے بھی علوم ہیں وہ ذات علی سے پھیلے. وہ مضمون عربی میں ہے, وہ کتاب بھی عربی میں ہے, شرح بھی عربی میں ہے, لیکن بہرحال جو عربی سے واقف ہے یا انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ علی کی ذات علوم کا مرکز تھی اور علم صرف نہ ہو علی کی ذات سے شروع ہوا, اس لیے کہ جو اس کے زبردست ماہر تھے ابو الاسود دہلوی وہ علی کے شاگرد تھے, اور علم تفسیر علی کی ذات سے شروع ہوا اس لیے کہ جو شیخ المفسرین کہلاتے تھے ابن عباس وہ علی کے شاگرد تھے, اور علم فقہ یعنی یہی تھیولوجی کا علم اسکول آف جورسپروڈنس یہ بھی علی کی ذات پر جا کے ختم ہوتا ہے. اب دیکھیے ہمارے کیا ہم شیعہ لوگ اماموں میں شاگردی کا قائل نہیں ہے, امام سب اللہ کے شاگرد ہیں, مکتبہ قدس میں پڑھتے ہیں, لیکن وہ معتزلی ہیں, وہ اثناشری نہیں ہیں, یہ واضح رہے. انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ شاگرد تھے امام جعفر صادق کے, اور امام جعفر صادق شاگرد تھے اپنے باپ محمد باقر کے, اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ امام زین العابدین کے, اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ امام حسین کے, اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ حضرت علی کے. اس طرح علم فقہ علی تک جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ امام مالک شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے, لہذا مالک کا بھی علم ان تک جاتا ہے. اس کے بعد لکھا کہ امام شافعی شاگرد تھے امام مالک کے, لہذا ان کا علم بھی اسی سلسلے سے حضرت علی تک جاتا ہے. اس کے بعد کہا کہ امام احمد ابن حنبل شاگرد تھے امام شافعی کے, لہذا ایک تو ان کا علم اس سلسلے سے جاتا ہے, اور دوسرے امام احمد ابن حنبل کی ایک دوسری لائن بھی ہے کہ وہ اکرمہ کے شاگرد تھے, اور اکرمہ ربیعہ رائی کے شاگرد تھے, اور ربیعہ رائی ابن عباس کے شاگرد تھے, اور ابن عباس علی کے شاگرد تھے. اس طریقے سے چاروں اسلامی فقہوں کا علم جو ہے وہ آخر میں جا کے رجوع ہو جاتا ہے علی تک. تو میں نے کہا جب یہ صورت حالات کو قبول ہے تو فقہ علی موجود ہے, سب کتابوں کو صحیح کر لیجیے. اس میں عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے, اور اس سلسلے میں جو علماء ہیں, اور آج تک الحمدللہ ہمارے کیا علم فقہ زندہ ہے, زمانہ بدل رہا ہے, حالات بدلتے جاتے ہیں, نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, نئی نئی الجھنیں آ رہی ہیں. فقی کا کام ہے کہ وہ ان تمام الجھنوں کو تعلیمات معصومین کی روشنی میں دیکھ کے اس کا حل بتائے. تو الحمدللہ ہمارے پاس علم زندہ ہے, ہمارے پاس علم زندہ ہے. ہمارے جعفری فقہ میں اور دوسری فقہوں میں فرق یہ ہے کہ جو مجتہد آج دنیا میں نہیں ہے ان کی تقلید آپ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. یا میں ان کا فتویٰ بیان کروں جو 200 برس پہلے تھے, ان کا نہیں آج جو ہے وہ بتائیے, ہے نا. تو وہاں یہ نہیں ہے. وہاں جو 4 علماء گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ 4 بزرگ جو ہیں انہی کی بتائی ہوئی فقہ پر عمل آج تک. اب ایک بات کا ہمیں شکوہ ہے, ایک بات کا شکوہ یہ ہے کہ رائفل ضرور رکھیے مگر لائسنس لے کے رکھیے. ورنہ پکڑے جائیں گے. سمجھا, لائسنس ہونا چاہیے آپ پاس. دیکھیے فتویٰ دینے کا لائسنس ہے اجتہاد. جن کے پاس اجتہاد نہیں ہے وہ فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ یہ آزاداری کے خلاف جو فتوے آتے ہیں پہلے اپنے کو مجتہد تو کہیے. زندگی رہی تو کل عرض کروں گا کہ ہم نے اماموں ہی کو کیوں منتخب کیا اپنی ہر چیز معلوم کرنے کے لیے, اور دوسرے ذرائع سے ہم کیوں الگ ہیں. یہ انشاءاللہ کل زندگی رہی تو عرض کروں گا. آج تو صرف اتنا کہ پوری تہذیب کے ساتھ, میں بد تہذیبی کا قائل نہیں ہوں, دیکھیے اتفاق اور اختلاف یہ الگ باتیں ہیں, مگر آدمی کو اپنے معیار تہذیب کو نہیں گرانا چاہیے. اور سرور کائنات نے ہم کو درس تہذیب دیا ہے, ہمیں تعلیم تہذیب سرور کائنات سے ملی, تو ہم پوری تہذیب کے ساتھ ہر فقہ کے اوپر بات کریں گے. یہاں کوئی بات چھولا پیشان نہ ہو اور مجمع توجہ کرے. آج کا آخری جملہ اور پھر انشاءاللہ کل کہ فقہ جعفری میں, ہماری فقہ میں اور تمام فقہوں میں فرق یہ ہے کہ ہماری فقہ میں سلسلہ جاری ہے. ہماری فقہ میں سلسلہ جاری ہے. ان کا یہ ان کے مقلد تھے, پھر اس کے بعد ان کے مقلد ہو گئے, پھر ان کے مقلد, مثلا سلسلہ جاری ہے. عالم اسلام میں یہ سلسلہ جاری نہیں. تو ہماری فقہ میں اور دوسری فقہوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری فقہیں ایسے ہیں جیسے تالاب کا پانی, اور ہماری فقہ ایسے ہے جیسے نہر کا پانی. تالاب کا پانی آپ آج رات کو ایک لوٹا نکالیے, کل سویرے جائیے تو وہی پانی تالاب میں ملے گا, لیکن نہر سے ایک لوٹا نکال کے یہاں تک لائیے اور پھر جائیے تو وہاں پر وہ پانی نہیں ملے گا, دوسرا پانی ملے گا. تو اس طریقے سے ہماری فقہ جو ہے وہ آگے جاری ہے. اور یہ فقہ جو ہے یہ سائے میں چلتی ہے معصومین علیہ السلام, ائمہ اطہار علیہ السلام کے سائے میں چلتی ہے, اور ان کے سائے میں چلتی ہے جنہوں نے دین کو بچایا ہے, جنہوں نے مذہب کو زندہ رکھا ہے. حضرات گرامی, دن گزرتے جا رہے ہیں, آدھے سے زیادہ اشرف محرم تمام ہو گئے اور کل 5ویں مجلس ہو گئی, آج 6ویں مجلس تمام ہو رہی ہے, اب 4 دن یہ رونق اور باقی ہے, اور 4 دن کے بعد یہ رونق ختم ہو جائے گی. سیدا کے لال آپ مہمان آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں رونق ہو جائے، لاکھوں درود و سلام ہو ان پر جنہوں نے اپنے گھر کی رونقیں اسلام کی رونق پر قربان کر دی. جوش مہیا وادی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو کم ہونے لگیں آبادیاں شہر محبت کی، جو کم ہونے لگیں آبادیاں شہر محبت کی تو گھر ہی کو نہیں دل کو بھی ویرا کر دیا تھا. علی اکبر بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اور محمد بھی چلے گئے. آج اکثر و بیشتر جگہوں پر جناب اون محمد کا حال بیان کیا جائے. عزیزان گرامی، دو بھائی کربلا میں شہید ہوئے، دو بھائی کوفہ میں شہید ہوئے. جناب مسلم کے دونوں بچے جو جناب مسلم کے ساتھ تھے، یہ بڑی بے دردی کے ساتھ کوفہ میں شہید کر دیے گئے. یہ باغ محمد کی کلیاں تھیں جو قربان ہو گئیں، اور اون محمد کربلا کے میدان میں موجود تھے. ماموں سے کیسے اجازت ملی مجھے نہیں معلوم، کس طرح ماں سے اجازت ملی مجھے نہیں معلوم، مگر باپ نے یہی کہہ کے بھیجا تھا کہ تم میری نیابت میں جاؤ. تو دونوں شہزادے آئے تھے باپ کی نیابت میں اپنی جان دینے کے لیے. میر انیس نے کیا خوب کہا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہوں میں یہ بیت، کہ جب بچے جا رہے ہیں تو ماں کہہ رہی ہے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے ہو.